عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، اولیاء خدا کی سیرت و تاریخ کی سیر ان افراد کے لیے جو زندہ دل اور حق کے متلاشی ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کرنے کی طرح سے ہے، جو انسان کے جان و دل کو خوشی و شادمانی عطا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ افراد جو ہماری ہی طرح انسان تھے، انہیں خواہشات و آرزوؤں کے ساتھ اور اسی خاکی دنیا میں زندگی بسر کی ہے، ان تمام پریشانیوں، سختیوں اور مصائب و آلام کے ساتھ کہ جن کا آج ہم بھی مستقل تجربہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے روز و شب اور زمانے کی آفات و مشکلات اور زمین پر ہونے والی سختیوں اور پریشانیوں میں خود کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے بلند اہداف و مقاصد تک پہنچایا اور کائنات میں موجود علم و حق کے متلاشیوں کے لیے راہ سعادت و کامرانی کی منزلیں آسان کی ہیں اور اپنے نور علم سے ان سب کو سیراب کر دیا۔
شیعہ محدثین و علماء بزرگ کی شناخت و معرفت پر مشتمل پروگرام درخشاں ستارے میں اب ہم 12ویں صدی ہجری قمری کے علماء تک پہنچ گئے ہیں اور اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی اور ان کے آثار و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کے برجستہ اور عظیم شاگرد علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ، کہ جو آپ کے بعد شیعوں کے مرجع تقلید اور حوزۂ علمیہ نجف اشرف کے رئیس و سرپرست تھے، کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، شیعوں کے عظیم فقیہ و محدث اور عارف کامل علامہ سید محمد مہدی طباطبائی نجفی، یعنی علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ، عید فطر کے دن سن 1155 ہجری قمری کو کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد بھی علماء اعلام اور مجلسی اول کی اولاد میں سے تھے۔ سید محمد مہدی نوجوانی میں نجف اشرف کے بزرگ علماء کے درس میں شریک ہوئے اور مقدمات کی تعلیم بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اپنے والد ماجد کے، جو خود بزرگ عالم دین تھے، سید مرتضیٰ طباطبائی بروجردی اور اس زمانے کے عالم بزرگ شیخ یوسف بہرانی سے حاصل کی اور بزرگ اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کربلا معلی واپس آ گئے تاکہ شیعوں کے مرجع تقلید علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کے درس میں شریک ہو کر ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کریں۔
علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم علیہ الرحمہ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف اور کربلا معلی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1186 ہجری قمری میں مشہد مقدس کا سفر کیا اور حرم مطہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں 7 برسوں تک تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مزید علوم حاصل کیے۔ آپ نے اس مدت میں حوزہ علمیہ کے عام طور پر ہونے والے دروس میں شرکت کے علاوہ شہید رابع مرزا مہدی خراسانی علی اللہ مقامہ سے علم فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن درس کے دوران مرزا مہدی خراسانی علیہ الرحمہ نے، کہ جو اپنے شاگرد کے عقل و ہوش کو دیکھ اور سمجھ کر محو حیرت تھے، انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، انما انت بحر العلوم، بے شک تم علم کے بحرے بے کراں ہو۔ اسی وقت سے آپ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہ لقب عمر کے آخری لمحات تک سید محمد مہدی طباطبائی کے لیے باقی رہا۔ آپ کے بعد آپ کا خاندان بھی اسی نام و لقب یعنی بحر العلوم سے مشہور ہوا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ مشہد مقدس میں تعلیم کے دوران فقہ اور حدیث، فلسفہ اور اس زمانے میں رائج تمام علوم کو اس حد تک حاصل کیا کہ آپ کا شمار بڑے بڑے اساتذہ میں ہونے لگا اور علماء و اساتذہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع جہان تشیع علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں انہیں نجف اشرف آنے کی دعوت دی، تاکہ نجف اشرف آ کر حوزہ علمیہ کی تمام طرز ذمہ داری اور ریاست نیز شیعوں کی مرجیت کو اپنے ذمے لے لیں، کیونکہ علامہ وحید علیہ الرحمہ بذات خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ پیری اور فکری اور جسمانی ضعف کی بنا پر ضروری ہے کہ اس عظیم منصب پر ایسا شخص فائز ہو جو فکری اور جسمانی توانائیوں سے سرشار ہو۔ اور پھر اس طرح سے کہ علامہ بحر العلوم نے کہ جن کی عمر مبارک ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، مسلمانوں کے امور کی تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کر لیا اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ فقراء و مساکین کی بھی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور اسی طرح عوام کے تمام مسائل و مشکلات کی بھی خبر گیری اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو بھی سلجھاتے تھے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اجتماعی مسائل اور امت اسلامیہ کے بے شمار اور انواع و اقسام کی مشکلات و اختلافات کا حل اور حوزہ علمیہ کے تمام امور کو منظم و مرتب رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء و فقہا کو اپنے یہاں دعوت دیتے تھے اور تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کر کے صحیح راہ حل کے لیے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور بہت سے امور کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس طرح کا نظم و نسق اس سے پہلے علماء کے درمیان کبھی بھی رائج نہیں تھا۔ اس طرح کے نظم و انضباط سے عوام کے امور میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے بھی تمام امور منظم و آسان ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ کو فتووں کے جوابات کے لیے معین فرمایا، علامہ شیخ حسین نجفی علیہ الرحمہ کو نجف اشرف کا امام جماعت منصوب کیا۔ اسی طرح سے علامہ شیخ محی الدین علیہ الرحمہ کو قضاوت اور عدلیہ کا محکمہ سپرد کیا اور علامہ سید محمد جواد عاملی علیہ الرحمہ کو فقہ کی تالیف و تدوین کے امور کی ذمہ داری سونپ دی، جس کے نتیجے میں آپ نے فقہ کی مشہور و معروف کتاب مفتاح الکرامہ تالیف کی، اور خود علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ حوزہ علمیہ اور اس کے تعلیمی اور تحقیقی امور کی نظارت کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ ان امور پر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف نے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کی عظیم منزلیں طے کیں۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے درس میں شرکت کر کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے اپنی علمی اور عملی تربیت کی، جن میں اہم ترین اور جید علماء عالم علامہ شیخ جعفر الغطا، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامہ اور علامہ شیخ محمد تقی اصفہانی کا نام نامی شامل ہے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مختلف اسلامی علوم میں گراں قدر کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں سے بعض اہم کتابیں یہ ہیں: فقہ کے موضوع پر عظیم کتاب مصابیح الاحکام، کہ جو عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے; الدرۃ النجفیہ، جو فقہی احکام پر مشتمل منظوم کتاب ہے جس میں 2000 اشعار موجود ہیں، جس کی متعدد مرتبہ تفسیر و شرح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور معروف کتاب مشکات الہدایہ ہے، جس پر آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد رشید علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ نے شرح لکھی ہے۔ آپ نے فقہ و کلام کے موضوع پر کتاب لکھنے کے علاوہ دوسرے موضوعات جیسے تاریخ اسلام، علم رجال اور شعر و ادبیات پر بھی گراں قدر کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔
علامہ بحر العلوم شعر و ادبیات کے میدان کے بہت ہی ماہر و استاد تھے اور فقہ و اصول اور رجال میں ان کے اشعار آج بھی ان کے گراں قدر آثار کے طور پر بطور یادگار باقی ہیں۔ اگر کوئی استاد فقہ و اصول کے مشکل ترین اور اہم بحثوں کو سینکڑوں اشعار کے قالب میں ڈھال دے تو ماننا پڑے گا کہ شاعری کے ذوق و شوق کے علاوہ وہ تسلط کامل اور اس موضوع میں بے انتہا علم و مہارت رکھتا ہے۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ تیزی کے ساتھ یاد کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ طلاب کے ذہنوں میں اس کے اہم مطالب کو ہمیشہ باقی و محفوظ بھی رکھتا ہے، اور خاص دلیل یعنی منظوم ہونے کی وجہ سے یہ کام طویل زمانے تک باقی رہنے اور ان کی حفاظت کا موجب بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ منظومہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اب بھی حوزہ علمیہ کے طلاب اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز اور استعمال میں شامل ہے۔ علامہ نے فقہی اور علمی اشعار کہنے کے علاوہ اسلامی اعتقادات سے مربوط دوسرے عنوانات پر بھی اشعار کہے ہیں، جن میں عربی زبان میں حضرت امام حسین السلام کی شان میں غم انگیز مرثیہ آج بھی لوگوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔ یہ کیسا عظیم و دلخراش واقعہ ہے جس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ و صحرا متزلزل ہو گئے ہیں۔ یہ نالہ و شیون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گویا یہ نالہ و شیون کی آواز غمزدہ دلوں میں بھڑک رہی ہے۔ ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان سے چشمہ اشک جاری ہے اور جس کے قطرے رخساروں پر بہہ رہے ہیں؟ گویا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے اور قیامت برپا ہو گئی ہے، اور لوگ مدہوش تو ہیں لیکن مست نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور کشتی نجات کے جس پر علم و عمل سوار تھے ٹوٹ گئی ہے۔
علامہ سید بحر العلوم علیہ الرحمہ کی نصیحت آموز زندگی کی ایک بہترین داستان 1193 ہجری قمری میں سرزمین بحیرہ حجاز کا ان کا سفر ہے۔ آپ نے حجاز میں اپنے مذہب تشیع کو تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ بدبینوں اور تنگ نظریوں سے دور رہ کر علمی بحث و تنقید کریں۔ عوام اور وہاں کی علمی شخصیتوں نے اس بزرگ عالم دین کا بہت زیادہ استقبال کیا، اور جب علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے لوگوں کی ہدایت اور علمی گفتگو کرنے کا مناسب موقع دیکھا تو 2 سال تک حجاز میں قیام کیا۔ آپ کے فقہ اہل سنت پر مکمل تسلط رکھنے اور آپ کے اسلامی کردار و گفتار نے اس دیار کے لوگوں، بالخصوص اہل علم پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور روزانہ بے شمار افراد اور دانشور حضرات آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے اور کسب فیض کرنے لگے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اسلامی مذاہب کے ماننے والے علامہ بحر العلوم کو اپنے مذہب کا پیرو سمجھتے تھے، اور علم کلام میں آپ کا درس مذاہب اربعہ کے مطابق ہوتا تھا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی سکونت کے آخری مرحلے میں اپنے مذہب کا اعلان کر دیا تھا، جس وقت علامہ بحر العلوم کے شیعہ اثناشری ہونے کی خبر پورے حجاز میں پھیلی تو بعض مذاہب کے متعصب افراد نے آپ سے بحث و جدال شروع کر دیا، مگر علامہ بحر العلوم علیہ الرحمن اپنے علم و فضل کی بنا پر تمام مقامات اور مباحث میں کامیاب ہوتے رہے، اور اس طرح آپ نے بے شمار افراد کو کہ جو حق کے تلاش میں مدتوں سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے انہیں اسلام حقیقی سے متصل کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے امام جمعہ نے کہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے 80 برس کی عمر میں مذہب تشیع اختیار کر لیا۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے طویل قیام کے دوران ان امور کے علاوہ بھی دوسرے گناقد اقدامات انجام دیے، جن میں سے ایک اعمال حج کے صحیح انجام دینے کی جگہوں کو معین کرنا، اور احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات کو کہ جو آج مشہور و معروف ہیں معین کیا، اور اسی طرح حج کے مقامات میں سے وہ جگہیں جو حج کے صحیح ہونے کا باعث ہیں معین کیا۔ آپ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے مسجد الحرام کے فرش کو اس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ فقہ تشیع کے مطابق اس پر سجدہ صحیح ہو سکے۔
سامعین، علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اپنی علمی اور معنوی صلاحیتوں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عرفانی مراتب کی بنیاد پر لوگوں، بالخصوص علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کے مقام و منزلت کو درجۂ عصمت تک قرار دیتے تھے۔ آپ نے اخلاق اسلامی اور اخلاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح پابندی کی کہ شیعان اہل بیت علیہم السلام آپ کی طرف مجذوب ہو گئے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی مذہبوں کے ماننے والے بھی آپ کے مرید اور چاہنے والے بن گئے تھے۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے اپنے علم کو عمل سے اس طرح ملا دیا تھا کہ ایک طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آتے تھے، اور پاکیزہ سیرت اور خدا کے متلاشیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔
سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کی زندگی کے دیگر پاکیزہ نقوش کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔